الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا احسان جو ہم نالائقوں پر فرمایا وہ صحیح عقیدہ ہے، اور اللہ کے سارے انعامات ایک طرف اور عقیدے کا کتاب و سنت کے مطابق ہونا ایک طرف، بلکہ اس کے پاسنگ میں بھی کوئی چیز نہیں آتی۔ اللہ کا بڑا کرم اور اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اہل السنہ کا عقیدہ عنایت فرمایا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، اس حدیث کی سند پہ علماء نے گفتگو کی ہے، مگر اس حدیث میں جو مفہوم ہے اس کے صحیح ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو، بقول لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ عمر بھر میں جو کام کرنے کے ہیں ان میں سب سے بڑا کام یہی ہے کہ انسان اپنے ایمان کی تجدید کرتا رہے اور ذرہ برابر، ایک بال کے سرے کے برابر بھی صحیح عقیدے سے انحراف نہ کرے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہتے تھے، اور ابن ابی ملائکہ رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی صحبت پائی تھی، کہتے تھے کہ میں نے ابو بکر اور عمر اور عبید بن کعب رضی اللہ عنہ جیسے آدمیوں کو دیکھا، ہر کوئی ڈرتا تھا نفاق سے، اور ہر کوئی اپنے ایمان کی حفاظت اور خاتمہ بالخیر ہونے کی گھڑی آنے کے وقت سے خوف زدہ تھا۔ اس مفہوم کے ساتھ یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید، بار بار اپنے عقیدے کی تجدید نہایت ضروری ہے۔ تجدید کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نئے سرے سے زندہ کرنا، اور تجدید کا مطلب یہ ہے کہ پرانی چیز کی بجائے نئی چیز لانا۔ سورہ آل عمران جب آپ پڑھتی ہیں تو وہاں آپ کو یہ ملے گا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یوم تبیض وجوہ، قیامت کے دن کئی ایک چہرے بہت خوش و خرم ہوں گے، تازہ کھلے ہوئے پھول، روشن چہرے، وتسود وجوہ، اور کئی چہرے ایسے ہوں گے جو سیاہ ہوں گے، کالک ملے ہوئے چہرے، اور جیسے قرآن کریم میں ہی دوسری جگہ آیا ہے کہ سیاہی کے ٹکڑے کاٹ کر ان کے چہروں پہ سجا دیے گئے ہو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کی تفسیر پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ وہ جو چہرے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ بہت روشن ہوں گے وہ اہل السنہ ہیں. تو اس لیے اہل سنت والجماعت نے، ان کے اکابر نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہ لقب چلا آتا ہے. یہ وہ چیز نہیں ہے جو بعد کے کسی دور میں ایجاد ہو گئی ہو. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس اثر کو اپنی تفسیر میں اسی آیت کریمہ کے تحت نقل کیا ہے. اس لیے آپ خود بھی اہل السنہ کے عقیدے سے چمٹی رہیے، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنی اولادوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، چھوٹوں کو ان عقیدے، اس عقیدے کی طرف دعوت دیجئے، اور جس قدر ہو سکے اس عقیدے پر جم کر رہیے. اللہ تعالیٰ ہی نے قرآن کریم میں فرمایا کہ کو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ، اور جہنم میں جانے کا اور پھر اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا ایک بہت بڑا خطرہ اس انسان کو ہے جو اہل السنہ کے عقیدے سے ہٹ جائے، اور پھر اہل السنہ کے عقیدے سے ہٹ کر بھی مسلمان ہی نہ رہے اور کفر کے کسی عقیدے کو اختیار کر لے. کچھ لوگ ہیں جو کفر اور اہل السنہ کے عقیدے کے درمیان درمیان ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کافر ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اہل السنہ میں سے نہیں ہیں. مثلا ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ دعا مانگنے کا کچھ فائدہ نہیں، اللہ نے جو تقدیر میں طے کر دیا ہے وہ ہو کر رہے گا، چنانچہ ہم اللہ سے دعا کیوں مانگے. یہ عقیدے کی بات ہے، اور اہل السنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے. کوئی اللہ کی تقدیر ایسی نہیں ہے کہ اللہ اس کی دعا قبول کر لے اور خود اللہ اپنے محض فضل و کرم سے اپنی ہی تحریر پہ قلم نہ پھیر دے اور اپنے ہی فیصلے کو تبدیل نہ فرما دے. اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے، یہ ایک مثال دی جا رہی ہے کہ ہمارا عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ ہر طرح کی تقدیر اللہ جب چاہے بدل دے، اور اللہ جب چاہے دعا قبول فرمائے، اپنی بندیوں پر احسان فرمائے، اور اللہ اس چیز کو محو کر دے. عندہ ام الکتاب، لوگوں کی تقدیر کا رجسٹر اللہ کے پاس. اگر کسی انسان کا عقیدہ یہ ہو تو اہل السنہ سے نکل جائے گا، اسی طرح ایک انسان کا عقیدہ یہ ہے کہ قبر میں عذاب نہیں ہوتا، تو وہ آدمی اس عقیدے کا انکار کرتا ہے جو اہل السنہ نے بہت سوچ سمجھ کے اور کتاب و سنت پہ ایک مدت تک غور کر کے ان چیزوں کو لکھا ہے۔ اس لیے آپ خود بھی، اپنے بچوں کو بٹھا کر بھی، ہمیشہ ایمان کی تجدید کرتی رہیے۔ لا الہ الا اللہ یہ ایمان کی تجدید ہے، اور سب سے بڑا اور مشکل مقام جس پہ شیطان موت کے وقت بھی لوگوں کو مکر میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے وہ یہ ہے، اور محض لا الہ الا اللہ سے بھی عقیدہ پورا نہیں ہو جاتا، اس کے ساتھ محمد رسول اللہ کا ماننا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا اقرار کرنا اور جتنی چیزوں کو وہ لے کر آئے ہیں ان تمام چیزوں کا ماننا بھی عقیدے کا حصہ ہے۔ اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کا ایک ہونا، اور پھر اللہ کا اس کی ذات اور صفات میں ایک ہونا، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ، ایمان کی جڑ ہے۔ اور اللہ کے ساتھ شرک کی کوئی ایسی قسم کہ کوئی اللہ کی ذات جیسا دوسرا مانتا ہو، یہ شاید ہی دنیا میں کہیں پائی جاتی ہو۔ جتنے بھی لوگ شرک اور کفر میں مبتلا ہیں، کفر کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ ہی کا انکار کر دیا جائے سرے سے کہ خدا ہے ہی نہیں، اور شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو مان کر پھر اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، ورنہ اللہ کی ذات جیسی ذات دنیا میں بہت کم یہ شرک ہوا ہے۔ ایران والے یہ شرک کرتے تھے، وہ خیر اور شر کے لیے اہرمن اور یزدان کے دو خداؤں کا نام لیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے رد میں قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور لوگوں دو خداؤں کو مت مان۔ ایک اکیلی اللہ کی ذات، اس کو ماننا کہ اس جیسا کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیئن، یہ آیت کریمہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ بس چلے تو بیت اللہ کے پردے پہ لکھوا دیا جائے لیس کمثلہ شیئن وہو السمیع البصیر، کوئی چیز اللہ جیسی نہیں ہے، نہیں ہے کوئی بھی اس کی مثال۔ کائنات میں جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں ان کا تعلق یا تو ٹھوس چیزیں ہوتی ہیں جیسے لوہا اور لکڑی، اور یا وہ پھر مائع ہوتی ہیں جیسے کہ پانی ہے اور دودھ ہے اور اس طرح کی چیزیں، اور پھر کچھ چیزوں کا تعلق گیسز سے ہوتا ہے۔ اب ایک چوتھی قسم دریافت ہوئی ہے، انرجی اور توانائی۔ اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیئن، اس جیسی کوئی بھی چیز نہیں، یعنی اللہ کی حقیقت کو تم سمجھنا چاہو تو تمہارے سامنے کوئی مثال اس کی نہیں ہے، اس جیسی کوئی چیز کائنات میں ہے ہی نہیں۔ یہ قرآن کریم کی عظیم ترین آیات میں سے ایک آیت ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہونے کے نسبت سے سارا یکساں ہے، اس کا ایک ایک حرف حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا، ہمارا ایمان ہے، لیکن بعض آیات سے افضل ہیں۔ جیسے تبت یدا ابی لہب ہے، اللہ تعالی نے فرمایا کہ ابو لہب برباد ہوا، اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ اب ظاہر ہے کہ قل ہو اللہ احد، اللہ ایک ہے، جس میں اللہ کی تعریف اس آیت میں ہے۔ یہ آیت تبت یدا کی آیت سے زیادہ بہتر ہے۔ قرآن کریم کی وہ عظیم ترین آیات جس پہ پورے کا پورا علم منحصر ہوتا ہے کبھی، وہ اس طرح کی آیات ہیں۔ اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں. اس لیے ہم اہل سنہ کے نزدیک اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی صفات ہیں. اللہ کی صفات میں شرک ہوتا ہے، اور اللہ کی صفات میں یہ جو شرک ہے اس سے اپنے آپ کو بہت دور رکھنا چاہیے. کسی بھی انسان کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہیں جس کی چاہیں مدد کر دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایک ایک امتی کے نقصان نفع ان سب چیزوں کا علم ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو بنیادی طور پر اہل سنہ کے عقیدے سے لگا نہیں کھاتی. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کی عزت، عظمت، شرف اللہ کے نزدیک ان کا ہونا، لیکن بہرحال وہ اللہ کے نبی تھے اور بندے تھے، عبدہ ورسول، وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں یہ کہا جا سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ کوئی خدا ہو گئے تھے. اللہ بہرحال اللہ ہے اور اس کے بندے بہرحال بندے. اور عام طور پہ اللہ کی دو صفات میں ٹھوکر لگی ہے، ایک تو اللہ کا علم اور ایک اللہ کی قدرت. اللہ کو علم میں بھی یکتا ماننا، اللہ کو علم میں بھی واحد ماننا، اللہ کے علم جیسا کسی کا علم نہیں ہے. وہ جب چاہے جو چاہے اپنے علم میں سے اپنے بندوں کو عنایت فرمائے، اور جس شخص سے چاہے جب چاہے علم کو سلب کر دے. یہ سب اللہ کی طاقت اور قدرت ہے، اور اللہ کے علم جیسا کسی کا علم نہیں ہے. آپ غور نہیں فرماتی، صرف ایک جملہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے صادر ہوا، اور اتنا اچھا بیان انہوں نے کیا کہ لوگ اس پہ عشش کر اٹھے. اور کسی نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ سے بڑا اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم دین کون ہے، یا آپ سے بڑا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اس قسم کا جملہ کہا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کی نسبت اپنی طرف کر دی، اور اللہ نے کہا اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ علم والے ہیں، تو پھر جائیے اور میرا ایک بندہ آپ کو ملے گا، اور جا کر اس کی صحبت میں رہیے. اور وہ یہ وہ قصہ ہے جو 15ویں پارے کے آخر پہ اور 16ویں پارے کے شروع میں اللہ نے بیان کیا. اس کائنات میں اللہ نے کیا کیا رکھا ہے، اس کائنات میں کیا کیا ہو رہا ہے. اللہ نے فرمایا ما تسقط من ورقۃ، اور کوئی پتہ درخت سے جدا نہیں ہوتا، اور کوئی بیج زمین کی تہ میں نہیں پھوٹتا مگر اللہ کے علم میں. وہو القاہر فوق عباده، اللہ کی طاقت اور اللہ کی قوت اس کی ساری مخلوق پر غالب ہے. اور اللہ نے بتایا کہ لوگوں علم اس کا ہے، قدرت اس کی ہے، جو چاہے سو کرے. تو اس لیے کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک، اور خاص طور پہ اللہ کا علم اور اللہ کی قدرت، اس میں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ گمراہ ہو گئے، اس سے بچنا چاہیے. علم بھی اللہ کو ہے اپنے بندوں کا کہ ان کے اوپر کیا حالت گزر رہی ہے، اس کے بندے خوش ہیں، اس کے بندے ناراض ہیں، اس کے بندے کفر میں ہیں، اس کے بندے ایمان میں ہیں. ہر چیز اس کے علم میں ہے، اور قدرت بھی اسی کی ہے. جو چاہے سو کرے، اور جو نہ چاہے وہ کوئی نہیں کر سکتا. آپ دیکھتی نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز لوگوں کو پڑھاتے تھے، اور فرض نماز کے بعد یہ دعا مانگتے تھے. آپ بھی اس دعا کو مانگا کیجئے، اور اس دعا کو بار بار پڑھا کیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو شروع فرماتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی و یمیت وهو علی کل شیء قدیر. اللهم لا مانع لما آتیت، اے میرے پروردگار جو چیز آپ عطا کرنا چاہیں اللہ کوئی نہیں آپ کو روک سکتا. لا مانع لما آتیت، آپ اپنے بندوں کو کوئی چیز دینا چاہیں، ہے کسی کی ہمت اور مجال کہ آپ کی عطا پر کوئی منع کر سکے؟ ولا موتی لما مناتا، اور اللہ آپ نہ دینا چاہیں تو آپ کی اس کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو دے سکے. اللہ منع کر دے اور اللہ کے منع کرنے کے باوجود کوئی اتنا بڑا ہو جو دے دے، یہ سب شرک اور کفر کی باتیں ہیں. اللہ نے کبھی بھی ایسے نہیں کیا کہ وہ دینا چاہے اور کسی کے کہنے سے رک جائے، اور وہ رکنا چاہے اور کسی کے کہنے پہ دے بیٹھے، الا یہ کہ اللہ نے کسی اپنے بندے کی دعا کو قبولیت کا شرف بخشا ہو، اور وہ بھی اللہ ہی الہام کرتا ہے کہ مجھ سے یہ مانگو اور تم مانگو گے تو ہم اپنا فیصلہ تبدیل کر دیں گے تمہاری عزت اور شرف کے اظہار کے لیے. اسی سے ہے وہ بات جو صحیح بخاری میں کئی جگہ آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے احوال بیان کی. یہ قیامت کے احوال جو بخاری میں آئے ہیں اس میں سے ایک جگہ یہ بھی آیا ہے کہ میں ایک مدت تک اللہ کے سامنے سجدے میں پڑا رہوں گا، اور پھر حق تعالی شانہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور مجھ سے کہیں گے کہ ارفع راسک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، سل اور آپ مانگیے آپ کیا چاہتے ہیں، ہم اپنی مہربانی سے آپ کو دیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے عرض کریں گے کہ پروردگار اپنی مخلوق کا حساب شروع فرما. اور وہ جو نماز کے بعد کی دعا ہے اس میں یہ آیا ہے، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت، اور اللہ جو فیصلہ آپ فرما دیں آپ کے فیصلے پر کوئی نہیں ہے کائنات میں جو نظر ثانی کر سکے. فیصلہ ہونا کرنا تو درکنار، کوئی ایسا بھی نہیں ہے جو خدا کے فیصلے پہ نظر ثانی کرے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولیعز باللہ اللہ کے فیصلے میں کوئی کمی ہے جس کو یہ پورا کرے گا، یا چلیے نہ صحیح اللہ کے فیصلے میں کمی، لیکن اتنا درجہ کسی ان کا ہو کہ وہ اللہ تعالی کے فیصلوں پر بیٹھ کر کچھ اس طرح کی بات کرے جو اس شان ذات پاک کے ادب کے منافی ہے. ولا راد لما قضیت ولا ینفع ذا الجد منک الجد، نماز کے بعد یہ مانگتے تھے، اور اللہ ولا ینفع ذا الجد منک الجد، اور اللہ کسی بڑے سے بڑے کی بڑائی بھی تیرے سامنے کچھ نہیں، اللہ کے سامنے کچھ نہیں. ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور اس عورت نے، یہ عورتیں آتی تھیں مسئلے پوچھنے کے لیے، باتوں کے لیے، اور غالباً یہ بھی عورت ہی کا ایک واقعہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بیعت فرماتے تھے، اور پہلا جملہ یہی ہوتا تھا کہ اللہ یشرکن باللہ شیئن، یہ اقرار کریں گی عورتیں کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گی. قرآن کریم میں بھی آیا کہ جب عورتیں آپ کے پاس آئیں اور وہ آپ سے بیعت کی درخواست کریں، اذا جاء اکل مومنات، اور وہ کہیں کہ آپ سے بیعت ہونا ہے، فبایعہن، تو ان عورتوں کو آپ بیعت کر لیجئے. اور کس بات پر بیعت کر لیجئے؟ اللہ یشرکن باللہ شیئن، کہ یہ ذرہ برابر بھی کسی چیز کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اس لیے شرک، اس سے ملتی جلتی چیزیں بہت بچا کر اپنے آپ کو رکھنا چاہیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اور اس نے پردے کے پیچھے سے اپنا ہاتھ بڑھایا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط دینا تھا غالباً، یہ جو بات بھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ کس کا ہاتھ ہے؟ کیسی درندگی ہے اس ہاتھ میں. تو اس نے کہا کہ میں ایک عورت ہوں اور میرا ہاتھ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ لو کنت امراتن, اگر تم عورت ہوتی لغیرت بالحنا, تو یہ کیسا ہاتھ ہے جس میں نہ کوئی مہندی ہے نہ کوئی زیور پہنا ہوا ہے. یہ جو زیور پہننے کے الفاظ ہیں یہ تشریح کے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواتین کو ہاتھوں میں کچھ نہ کچھ پہننا چاہیے. انگوٹھی پہن لی, کوئی چھلا پہن لیا, ہاتھوں میں مہندی رچا لی, یہ سب چیزیں حدیث میں آئی. اور اسی لیے حنفی فقہا نے لکھا ہے کہ عورت جو زیور پہن کے نماز پڑھے وہ اس سے زیادہ ثواب ہے بجائے اس عورت کے جو بغیر زیور کے نماز پڑھے. اس سے عائشہ رضی اللہ عنہا تو اتنی سختی فرماتی تھی کہ ایک عورت کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہی تھی تو اس نے کچھ نہیں پہنا ہوا تھا, تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے گلے کا ہار, ہاتھوں کے کنگن اور یہ انگوٹھیاں, یہ سب کیا ہوا؟ اور پھر فرمایا کہ اگر کچھ بھی نہ ہو نا تو ایک رسی لے لو اور اس سے اپنے گلے میں گرا دے کے باندھ لو. تو اس لیے عورتیں آتی تھیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل دریافت کرتی تھی, بہت چیزیں ہوتی تھیں. تو کسی نے کہہ دیا, غالباً عورت ہی تھی, کہ ماشاء اللہ و ماشاء محمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں اور اللہ چاہے. اور ایک جگہ حدیث میں آیا ہے ایک مرد کا, تو آپ نے ڈانٹ دیا اور آپ نے فرمایا جعلتنی للہ ندن, تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا جو میں چاہوں. قولو ما شاء اللہ فقط, صرف یہ کہو کہ جو اللہ چاہے. اس دعا میں بھی یہی ہے, ولا ينفع ذل جد منك الجد, اور اے اللہ تیرے سامنے کسی بڑے کی بڑائی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اللہ کی ذات, اللہ کی صفات, اور اللہ کی صفات میں غور کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالی کی ذات میں غور کرنا یہ کبھی کبھی انسان کو الجھن میں مبتلا کر دیتا ہے. اللہ کی صفات پہ ہمیشہ غور کرتے رہنا چاہیے. اللہ کی سب سے بڑی صفات اس کا علم ہے, قدرت ہے, ارادہ ہے, سمع ہے, بصر ہے, کلام ہے, تکوین ہے. یہ اللہ کی ایسی صفات ہیں جن پہ ایمان لانا ضروری. اور پھر ان سب کے ساتھ اللہ کی تعریف ضروری ہے. اللہ کی تعریف کرتی رہا کیجئے, اللہ کی تعریف کے لیے مستقل وقت نکالیے. اپنے بچوں کو, اپنے گھر کے کاموں کو چھوڑ کے الگ ہو کے ایک 10 منٹ 15 منٹ بیٹھ جائیے کمرے میں, مسلح میں, بستر میں, اور کچھ دروازہ بند کر کے اللہ کی تعریف کرتی رہیے تاکہ درمیان میں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے. فون آف کر کے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے کہ اللہ تو بڑی قدرت والا ہے, اللہ تیرا علم سب سے زیادہ وسیع ہے, اللہ تو ہی رحمت کرنے والا ہے, اللہ تو ہی مہربانی فرمانے والا ہے, اللہ تو ہی اپنے بندوں پہ انعام کرتا ہے, اللہ تیرا ہی شکر ادا کرنا ہے, اور اللہ تیرے شکر کے لیے حاضر ہوئی ہوں. یہ جملے جتنے اللہ کی تعریف میں ہیں کرتی رہا کیجئے, اور کچھ عرصے تک آپ یہ عمل کر کے دیکھیے, پھر دیکھیے آپ کی زندگی میں خدا کتنی بڑی تبدیلی پیدا کر دیتا ہے. دھیرے دھیرے یہ تبدیلیاں واقع ہوتی, اور آہستہ آہستہ انسان کی طبیعت اندر سے بدلتی. معلوم نہیں کس طرح یہ مضمون آپ کے سامنے بیان کیا جائے, مگر یہ کرنے کے کام ہے. اللہ کی تعریف کرنا, اللہ تعالی کی صفات کو گننا, یہ 99 نام جو اللہ کے ہیں, اللہ کے نام اس سے بھی بڑھ کر ہیں. خدا کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنا, اور توحید کے بعد اہل السنہ کے نزدیک سب سے بڑا عقیدہ رسالت کا ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت, ان کی تعظیم, ان سے محبت, ان کا تذکرہ, ان کی احادیث کو ماننا, اس قوم اور امت کی بدقسمتی کا کیا روئیں، کیا رونا روئیں جس کی بنیاد میں سرسید جیسے لوگ ہوں۔ سرسید نے اینٹ رکھی پہلی انکار حدیث کی۔ آپ ان کا لٹریچر پڑھیں، آپ ان کے خطوط پڑھیں، آپ ان کا کلام پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ حدیث سے بغاوت کا مسالہ انہوں نے کیسے تیار کیا۔ بات ایک شرعی مسئلے کی اٹھی تھی اور ایک مسئلہ تھا، علماء نے اس پہ فتویٰ دیا، پر سر سید نے بس اتنا لکھا، انہوں نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات حدیث میں آئی ہے، قرآن میں بہرحال نہیں آئی۔ اس ایک جملے سے جو فتنہ اٹھا، ان کے آنے والوں نے اس پہ پوری بلڈنگ تعمیر کر دی کہ اچھا جو چیز حدیث میں آئی ہے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اتنی جتنی قرآن باتوں کی اور آیات کی ہے، اور بس اس سے انکار حدیث کا سلسلہ چل پڑا۔ ہم اہل السنہ کے نزدیک جو شخص حدیث کا انکار کرتا ہے، وہ چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کا ماننا بھی ضروری ہے، وہ جس درجے کی بھی ہیں اس درجے کو ماننا ضروری۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دین میں دلیل ہیں، اب حدیث کو دلیل نہ ماننا اور یہ کہنا کہ حدیث تو کوئی وقعت ہی نہیں رکھتی، یہ اہل السنہ سے آدمی کو خارج کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے دور میں دین میں جتنے فتنے ہیں اٹھے ہیں دین کے نام پہ، ان میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تو اقرار کیا جائے، گواہی دی جائے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور دوسری طرف یہ بھی عقیدہ رکھا جائے کہ چونکہ یہ بات حدیث میں آئی ہے لہذا ضروری نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرض نماز کے علاوہ 12 رکعتیں دن اور رات میں پڑھے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل دیتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے کسی آدمی کو ایک کوڑے کے برابر، کوڑا ہوتا تھا 1.5 فٹ کا، جیسے آپ کا بازو ہے، اتنا سمجھ لیں، کچھ کم کچھ زیادہ، آپ نے فرمایا تم میں سے کسی انسان کو ایک کوڑے کے برابر جگہ جنت میں مل جائے، اللہ کی قسم اس پوری کائنات سے زیادہ اچھی اور عزیز وہ جگہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جنت میں ایک انچ جنت میں داخلہ یہ اللہ کی مرضی کے بغیر ہوگا ہی نہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں اور ان کی شفقتوں کا امت کے ساتھ اندازہ کیجئے، بار بار جنت میں جائیں گے، بار بار جنت سے باہر آئیں گے، اللہ سے شفاعت کریں گے کہ اللہ اس کو بھی جنت میں بھیج دیں، اللہ اس کو بھی جنت میں بھیج دیں، اور اے رب اس کو بھی جنت میں بھیج دیں، پھر باہر تشریف لے جائیں گے کہ اچھا فلاں فلاں لوگ رہ گئے، اچھا پھر اللہ سے درخواست کریں گے اللہ ان کو بھی بھیج دیں، ان کو بھی بھیج دیں۔ یہ بار بار آنا جانا جنت کے اندر اور باہر، یہ امت کے ساتھ شفقت اور محبت ہی تو ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں، میں جنت میں جاؤں گا اور وہ جو جوانی میں بیوہ ہو گئی اور اس کے سر کے بال چاندی کے تار ہو گئے اور اس کا خوبصورت چہرہ اپنی اولاد کے ساتھ محنت کرنے میں پچک گیا اور اس کی رنگت کی سفیدی سیاہی میں تبدیل ہو گئی اور وہ شوہر کے بعد صبر کر کے بیٹھی رہی، دوسری شادی نہیں کی اور اپنی اولاد کو پالتی رہی، تمہیں میں بتاؤں، آپ نے فرمایا جنت میں میں اور وہ عورت ایسے ہی داخل ہوں گے جیسے تم دیکھتے ہو ایک انگلی کے بعد دوسری انگلی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان عورتوں کے لیے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو وہ عورت جس کا بچہ ضائع ہو گیا وہ آئے گی، وہ بچہ آئے گا اور وہ بچہ آ کے اللہ سے عرض کرے گا اپنے ماں باپ کے لیے کہ اللہ میں اگرچہ پوری طرح پیدا نہیں ہو سکا، دنیا میں نہیں آیا، لیکن اے میرے رب تو نے مجھے بنایا ہے، بس ہو نہیں سکتا کہ میرے والدین جہنم میں چلے جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا خدا اس دن مانے گا، ہر ایک کی مانے گا، حتی سقط، یہاں تک کہ جو بچہ ضائع ہو گیا تھا اس کی بھی خدا سنے گا۔ اب یہ سب چیزیں حدیث میں آئی ہیں۔ اب ایک آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے میں ان حدیثوں کو ہی نہیں مانتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں 12 رکعتیں تم میں سے جو پڑھے گا اللہ اسے جنت میں ایک محل دے گا۔ اہل سنہ نے اس 12 رکعتوں کی تقسیم کر دی۔ اہل سنہ میں بھی حنفیہ نے اس کی تقسیم یہ مانی کہ انہوں نے کہا فرض نماز کے علاوہ 12 رکعتیں تو 2 فجر کی سنتیں ہو گئیں، 6 سنتیں ظہر میں ہو گئیں، 4 فرض سے پہلے اور 2 فرضوں کے بعد، تو 6 اور 2 8 ہو گئیں، 2 مغرب کے بعد 10 ہو گئیں اور 2 عشاء کے فرض کے بعد 12 ہو گئیں۔ ان کا یہ 12 رکعتیں پڑھیں۔ اب ایسے گمراہ اٹھے ہیں جو اپنے کلپس میں ان چیزوں میں کہتے پھرتے ہیں کہ بس فرض نماز پڑھ لو، فرض کے علاوہ سب نفل۔ اب خود انصاف کریں، لوگ کہتے ہیں مولوی لڑتے ہیں، یہ کہتے ہیں، اب ہم کہاں جائیں؟ اب دوسری طرف بھی تو دیکھیں نا، یہ صحیح بات کہنا بھی ضروری ہے کہ نہیں؟ اس لیے بہت سے مردوں کا دین بس اتنا رہ گیا کہ فرض نماز پڑھ لو باقی سب نفل ہیں۔ ارے بھائی، نوافل میں کچھ ایسے نفل ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھا ہے، وہ یہ 12 رکھتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو کبھی پڑھے کبھی چھوڑتی، اس پہ ہم کہتے ہیں یہ یقیناً ٹھیک ہے، کبھی پڑھ لو کبھی چھوڑ دو، ہمیشہ پڑھتے رہو، اس سے بحث نہیں ہے۔ بحث تو سنت موقعہ سے ہے۔ اب سنت موقعہ کوئی بیچ میں سے اڑا دینا، یہ دین کے ساتھ ایک مذاق نہیں تو اور کیا؟ پوری امت 1500 سال سے جن چیزوں پہ متفق چلی آئی تھی، آج ایک آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ فرض نماز کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو یہ وتر کہاں جائیں گے؟ اہل حدیث حضرات 1 پڑھتے ہیں، حنفی فقہا 3 پڑھتے ہیں، 1 سلام سے حنبلی فقہا حرمین شریفین میں 3 وتر پڑھتے ہیں 2 سلاموں سے، 1 کے بعد سلام پھیر دیا، پھر 2 رکعتیں پڑھی، پھر سلام پھیر دیا، ان کے نزدیک 3 وتر اس طرح ہو جاتے ہیں۔ کچھ بھی ہے، وتر کی نماز ہے تو صحیح نا، اس کا انکار کر دینا کہ تو نفل ہے، چاہو تو پڑھو چاہو تو چھوڑ دو، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو بنیادی طور پر اہل السنہ کے مسلک کے خلاف ہے۔ ہمارا مسلک یہ ہے کہ احادیث میں جو کچھ آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مسلسل اور متواتر، ان چیزوں کو ماننا چاہیے۔ کیسی اچھی بات، امام رازی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھی ہے، اور رازی نے کہا کہ اصفہان کی بوڑھی عورتیں جو تھرڈوں پہ بیٹھتی تھیں، ہوتا تھا نا پچھلے زمانے میں بلڈنگز بنتی تھیں جیسے آج کل لانس بنتے ہیں، تو بوڑھی عورتیں شام کو اپنے کاموں سے فارغ ہو کے آ کے باہر گلی میں بیٹھ گئیں، ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگیں۔ انہوں نے اپنے ماحول کے مطابق ایک بات کہی، انہوں نے کہا بوڑھی عورتیں جو تھڑوں پہ آ کے بیٹھتی تھیں بس ان جیسا ایمان رکھنا، مطلب یہ کہ وہ لمبی چوڑی علمی بحثیں نہیں جانتی تھیں، لیکن انہیں پتا تھا اللہ ایک ہے، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مثلا اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ مثال ہے ایک عقیدے کی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا قول عمل ان کا حجت اور دلیل ہے دین میں۔ اس طرح کی موٹی موٹی باتیں ان عورتوں کو یاد تھی، بس یہ عقیدہ رکھنا۔ انہوں نے کہا اتنی لمبی بحثوں میں پڑھو گے تو کہیں اپنے اصل عقیدے سے بھی نہ جاتے رہو۔ تو اس لیے ہمارا عقیدہ ہے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دین میں اپنا مقام رکھتی ہیں، وہ دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہر جگہ پہ برابر نہیں ہے، کبھی وہ ان کا کہا ہوا فرض ہو جاتا ہے، کبھی ان کا کہا ہوا نفل بن جاتا ہے، کبھی ان کا کہا ہوا مستحب ہو جاتا ہے۔ ایک عورت آئی اور اس نے کہا اللہ کے رسول آپ بتائیں کیا حج کتنی مرتبہ فرض ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے، پھر پوچھا، آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، اور تم میں سے کون ایسا ہے جو ہر سال حج کر سکے؟ تو اس لیے عقیدہ صحیح رکھے۔ ایسے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول ماننا، یہ ماننا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اب مرزائیوں نے اس کی قسمیں بنا لی کہ ایک ذلی ہے، ایک بروزی ہے، ایک حقیقی نبی ہے، ایک تشریعی ہے، ایک غیر تشریعی ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جنہوں نے امت میں فساد پیدا کیا، فتنہ پیدا کیا. بچنا چاہیے ان چیزوں سے. اسی طرح اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کی تقدیر پہ ایمان لانا فرض ہے، ضروری ہے. یہ اللہ کی تقدیر اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ ہمیشہ یاد رکھیے، اس میں کبھی دخل نہ دیجئے گا. جتنی احادیث ہم نالائکوں کے مطالعے سے گزری، دو جگہ بس میں نے یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیٹھ اردو محاورے میں کہیں ہاتھ جوڑ دیے. جیسے ماں تنگ آ جاتی ہے نا بچوں کی شرارت سے، تو ہاتھ جوڑ دیتی ہے، کہتی ہے خدا کا واسطہ ہے بچوں نہ تنگ کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو مسئلوں میں، ایک تقدیر کے متعلق فرمایا کہ اللہ اللہ، فرمایا یہ خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ اس تقدیر پہ بحث نہ کرنا. تم سے پہلی امتیں ہلاک ہو گئیں، برباد ہو گئے ان کے عقیدے جب انہوں نے تقدیر پر بحث شروع کی. لوگوں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تقدیر پہ بحث نہ کرنا. دوسری جگہ فرمایا جب قیامت میں لوگوں کا عقیدہ چیک کیا جائے گا تو اللہ کہے گا کہ میرے اس بندے کو دیکھو، اس نے تقدیر پہ بحث کی. فرشتے عرض کریں گے کہ اللہ کوئی ریکارڈ نہیں ہے، اس نے تقدیر پہ بحث ہی نہیں کی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بس جیسے یہ چھپ رہا ہم بھی چھپیں. اور جس کے متعلق نکل آئے گا کہ اس نے تقدیر پر بحث کی تھی، اللہ فرمائیں گے میں اس سے بحث کروں گا. اور یاد رکھو جس سے اللہ بحث کرے گا یقیناً وہ بندہ ہار جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقدیر پر بحث کرنے والے کے لیے مشکل ہے اپنے آپ کو پیش کرنا. ایک صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا، پوری حدیث کے ذخیرے میں یہ دونوں مسئلے اتنے نازک ہیں کہ تقدیر کے متعلق فرمایا اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا کہ اللہ اللہ فی اصحابی، میں اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، ان کے پیچھے نہ پڑ جانا. فمن احبوں فبحبی احبوں، جن سے محبت کرتا ہے تو میری وجہ سے ہی تو ان سے محبت کرتا ہے. فمن ابغضہم، اور جو میرے صحابہ رضی اللہ عنہ کو برا کہے گا، فببغضی ابغضہم، وہ میری وجہ ہی سے تو ان سے نفرت کرتا ہے. یعنی اصل اس کے دل میں جو جڑ اور بیماری ہے وہ میری نفرت ہے. وہ میرے صحبت یافتہ افراد کو جو برا کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھ پہ تنقید کر رہا ہے. فببغضی ابغضہم، وہ میری نفرت ہی کی وجہ سے تو میرے ساتھیوں کو برا کہتا ہے. اس لیے کبھی بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق زبان نہ کھولے. آپ جانتی ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا کتنا بڑا مقام ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ پہ ساری شافعی فقہ دار و مدار ہے اس کا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ پہ تنقید کر دی تھی. ان کے والد امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے سن لی. انہوں نے کہا بلاؤ عبداللہ کو، اور مجھے قسم ہے اللہ کی اگر میں اس کی زبان نہ کھینچ دوں. ان کا بلاؤ کسی کو، اس کی زبان کا ٹانکا یعنی جہاں زبان جڑی ہوئی ہوتی ہے حلق میں، فرمایا اس جگہ کو کاٹو تاکہ عبداللہ کی زبان لٹک جائے. لوگوں نے کہا حضرت کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا تم اس کو منع کرو، یہ اگر چل پڑا نا صحابہ رضی اللہ عنہ پہ تنقید کا، تو پھر یہ فتنہ رکنے والا نہیں ہے. میں اس کی زبان اکھیڑ دوں گا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں ان پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، نہیں ہو سکتی. بیچ میں پڑھ کے لوگوں نے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو روکا. یہ اتنی سنگین چیزیں ہیں. اب وہ ایک اٹھتا ہے وہ حضرت طلحہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر بحث شروع کر دیتا ہے، دوسرا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا کہنا شروع کر دیتا ہے. اے یار، تم اپنی علمی حیثیت دیکھو، تم اپنی 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 جو جو مقام اور جگہ ہے اس کو پہچانو، اپنے حلیے کو دیکھو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ایک صحابی جو کھاتے نہیں لوگ، گندم اور جو اور مکئی ہوتی ہے نا اناج، آپ نے فرمایا میرا ایک صحابی رضی اللہ عنہ جو کے برابر ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں خیرات کر دے، اور تم احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو تم تو آدھی مٹھی جو تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ صحابیت اتنا بڑا شرف ہے کہ کوئی صحابی معاذ اللہ مرتد ہو جائے اور پھر وہ مسلمان ہو تو بھی وہ صحابی ہے۔ صرف ایک صورت ہے کہ ولیعذ باللہ کسی کی موت کفر پہ واقع ہو جائے تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا، ورنہ یہ اتنی بڑی چیز ہے صحابیت کا شرف کہ مرتد کو بھی حاصل ہو جاتا ہے جب وہ دوبارہ اسلام میں آ جائے۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے لوگوں میں سے تھے، ہم لوگوں کو ان چیزوں میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ تو اس لیے یہ جتنی عقیدے کی مباحث ہیں ان کو آپ سنتی رہا کیجئے، پڑھتی رہا کیجئے، اپنے بچوں کو تلقین کیجئے کہ عقیدہ اہل السنہ کے مطابق ہونا چاہیے۔ جادو برحق ہے، ہمارے نزدیک جادو کا وجود ہے، ہو جاتا ہے، دوسرے پہ اثر ہوتا ہے، تعویذات، کہ جو بھی آدمی برے کام کرتا ہے معاذ اللہ اس کا واقع اثر تو ہوتا ہے، اور اہل تشیع وہ جادو کو مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں جادو نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں نہیں نہیں جادو ہوتا ہے، جادو کو نہیں مانو گے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو کیا گیا تھا پھر ان تمام احادیث کا کیا کرنا ہے؟ نتیجہ یہ کہ انکار کرنا پڑے۔ ہمارے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے قرب میں آئیں گے، اور یہاں یہ گمراہی ہے کہ وہ مرزائی کہتے ہیں، وہ جس عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا تھا وہ مرزا غلام قادیانی آ گیا، اور دوسری طرف گمراہی کو دیکھو، اور غاندھی صاحب وغیرہ سب کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے زمانے میں انتقال ہو گیا، اب کوئی عیسیٰ آئے گا ہی نہیں۔ یا اللہ، یہ جتنی احادیث آئی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ثانی کے بارے میں، ان احادیث کا پھر کرنا کیا ہے؟ اہل السنہ نے کہا یہ احادیث پوری ہوں، غامدی صاحب اور ان لوگوں نے کہا یہ احادیث جھوٹی ہیں، اور ادھر قادیانی تھے انہوں نے کہا احادیث سچی ہیں لیکن جس مسیح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا ہے وہ مرزا غلام قادیانی۔ کیا کریں ہم اگر صحیح بات نہ بیان کریں؟ آپ کہیں گے یہ اختلافات مولویوں کے، ہم جائیں کہاں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو یہ بات مجبور کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت الفتن، اور لوگوں جب میری امت میں فتنے ظاہر ہوں، جب میری امت میں آزمائش آ جائے، شرک، کفر، بدعت سب چیزیں لوگ اسلام کے نام پہ کرنے لگ جائیں، تو آپ نے فرمایا اس وقت جاننے والے کو چاہیے کہ اپنے علم کا اظہار کرے، لوگوں کو صحیح بات بتائے، اور آپ نے فرمایا جو عالم دین اس وقت چپ رہا فعلیہ لعنت اللہ، اللہ کی لعنت پڑے اس، خدا کی لعنت کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے۔ اب ہم نہ بولیں اور اللہ کی طرف، اگر فرض کر لیجیے ہم عالم دین اور نہ بولیں تو ادھر خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت پڑے، اور بولیں تو لوگ کہتے ہیں جی یہ کیا آپ ہر وقت بحثیں کرتے رہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بھیا یہ سنتیں حدیث سے ثابت ہیں، 12 رکعتیں پڑھنا یہ صرف فرض نماز نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض لائے جائیں گے قیامت میں، اللہ کہے گا کہ دیکھو اس کے فرضوں میں جو نقصان ہے، اس نے کچھ سنتیں کچھ نفل پڑھے ہیں، تو سنت موقعہ جو ہے یہ فرائض کی کمی کو پورا کر دے گی، اور سنت موقعہ میں جو کمی ہے وہ نفل پوری کر دیں گے۔ یہ اس طرح کی احادیث۔ تو اس لیے آپ جو آتی ہیں سنتی ہیں، آپ کی مہربانی، آپ کی عنایت ہے، عقیدے کو دیکھیے، اہل السنہ کے مطابق اپنا عقیدہ رکھیے اور بنائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح چیز پہ رکھے، صحیح عقیدہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، موت بھی اللہ اسی پہ دے، اور قیامت میں حشر میں اللہ اسی پہ اٹھائے۔ سوال جواب۔ گورنمنٹ سروس میں جو جمع شدہ رقم ہے، جو پینشن اور کہلاتی ہے، اس پینشن میں جو گورنمنٹ اضافہ کرتی ہے اس کا لینا جائز ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ امداد الفتاوہ میں اس پہ فتویٰ دیا ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ جو پیسے دیتی ہے وہ اپنی طرف سے دیتی ہے، اتنا عرصہ تک اس نے ملازمت کی، پھر اپنا پیسہ انویسٹمنٹ میں دے دیا، تو وہ اسے جائز کہتے ہیں، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نماز میں سجدے میں دعا مانگنے کا صحیح طریقہ سمجھا دیجئے. کیا صرف فرض نماز کے سجدے میں ہی دعا مانگی جا سکتی ہے یا نوافل اور سنتوں میں بھی دعا مانگی جا سکتی؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے، ذرا سی تفصیل ہے اس میں. سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ دعا جو ہے نا سجدے میں مانگنا، اس کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم تو یہ ہے کہ تمام وہ دعائیں جو کتاب و سنت میں آئی ہیں، اردو میں نہیں عربی میں، نماز میں چاہے وہ فرض نماز ہے چاہے وہ نفل نماز ہے، ہر ایک نماز میں وہ تمام دعائیں جو کتاب و سنت میں آئی ہیں سجدے میں مانگی جا سکتی ہیں، کوئی پابندی نہیں. اب ظہر کے فرض پڑھیں گے ابھی، اور آپ نے ظہر کی فرض نماز میں جو سجدے کیے ہیں اس میں آپ نے طویل سجدہ کیا، دعائیں مانگی، کوئی حرج نہیں. مردوں کے لیے بھی کوئی حرج نہیں. صرف امام جو نماز پڑھاتا ہے نا اس پہ فقہا نے پابندی لگائی ہے کہ وہ نماز کو، وہ بھی اس وجہ سے، وہ کہتے ہیں اتنے لمبا نہ کرو سجدے کو کہ لوگ تنگ آ جائیں، اور اگر لوگ تنگ نہ آئیں پھر جیسے ایک نمازی، ایک مسجد ہے اس میں 20 نمازی ہمیشہ وہی آتے ہیں، انہیں پتا ہے امام صاحب لمبا سجدہ کرتے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں یار بالکل ٹھیک ہے، خدا کی عبادت میں جو وقت گزر جائے اس کے لیے مکروہ بھی نہیں پھر رہتا. تو مختصر یہ کہ آپ فرض پڑھیں، نفل پڑھیں، سنتیں پڑھیں، جو بھی دعا کتاب و سنت میں آئی ہے عربی زبان میں سے مانگا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. سجدہ لمبا ہو جائے گا اچھا ہے، اللہ کی اطاعت میں جو وقت گزر جائے. یہ وقت بچا کے پھر کرنا کیا ہے، یا تو آپ نے اس سے بہتر کوئی کام کرنا ہو تو پھر بھی بات ہے، کیا کرنا ہے اس زندگی کو، جو گھڑی اللہ کی عبادت میں گزرے وہی غنیمت. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ بے اختیار سجدہ اللہ کو کرنے کو جی چاہا، کوئی خوشی کی خبر آئی اور آپ کا جی چاہا کہ اللہ کو سجدہ کریں، کوئی نماز نہیں آپ پڑھ رہے ہیں، ایک دم سے آپ سجدے میں گر گئیں، اب آپ اردو میں، عربی میں، کسی بھی زبان میں جو دعا چاہیں مانگیں. اگر نماز میں اردو میں دعا مانگیں گی تو نماز ٹوٹ جائے گی، چاہے فرض ہو چاہے نفل. اور نماز کے علاوہ آپ دعا مانگیں سجدہ کر کے بے اختیار، عادت نہیں بنانا چاہیے اسے، عادت بنانے سے پھر ہر وقت رقت نہیں تاری ہوتی، اللہ کے ساتھ ایسا تعلق نہیں بنتا. لیکن یہ کہ بے اختیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ایسے سجدے کیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا طویل سجدہ کیا کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں قریب گیا تاکہ دیکھوں سانس بھی آ رہا ہے یا نہیں، پر میں نے سانس کی آواز سنی تو مجھے اطمینان ہوا کہ کہیں روح مبارکہ پرواز تو نہیں کر گئی، اور سر اٹھایا تو میں نے کہا اللہ کے رسول آج تو آپ نے اتنا طویل سجدہ کیا کہ میں تو ڈر گیا کہ کچھ خدا نہ خواستہ ہو نہ گیا ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے اتنا طویل سجدہ نہ کرتا، اللہ نے مجھے کہا کہ جو آپ پہ ایک مرتبہ درود پڑھے گا میں اس پہ 10 رحمتیں نازل کروں گا. اور مجھ سے کہا کہ یا تو آپ میری بات اس کو مان لیں کہ آدھی امت آپ کی جنت میں چلی جائے، اور یا یہ کہ پھر آپ شفاعت کر لیں، دونوں میں سے ایک چیز آپ مانیں گے. تو میں نے کہا اللہ میں شفاعت کا حق اپنا محفوظ رکھتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، قیامت میں آپ کو ہم اجازت دیں گے، آپ اپنی گناہگار امت کی شفاعت کیجئے گا. فرمایا میں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کو اتنا طویل سجدہ کیا. اب ایک عورت ہے، بچے کی ولادت کی خبر آتی ہے، پوتے کی، نواسے کی، کسی اور کی، کسی کی امتحان میں کامیابی کی، پروموشن کی، اس طرح کی بہت سی خوشی کی خبریں جب آتی ہیں نا تو بے اختیار اللہ کو سجدہ کرتا ہے یا کرتی ہے. اس میں آپ اردو میں، پنجابی، جو آپ کی زبان ہے اس میں بے شک جتنی مرضی دعائیں مانگے، کتاب و سنت کی دعائیں مانگے، کوئی حرج نہیں. سجدہ صاحب کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ فرض نماز میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے لیے سجدہ صاحب ادا کیا جاتا ہے، اگر صرف سنتوں اور نوافل میں ادا کیا جائے اور پوری فرض کو نماز کو دہرایا جائے. سب سے اچھی چیز تو یہ ہے کہ نماز کے مسائل پہ ہمارے 25-30 بیانات ہیں, کبھی ریکارڈ ہو گئے تھے, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ سن لیجیے. اس میں نماز پہ بہت بہت ڈیٹیل سے ہم نے بات کی ہے, اس میں یہ چیزیں آ گئی ہیں. اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ آخری قعدے میں پورا پڑھ جائیے, درود شریف بھی دعا بھی. اب اس کے بعد سلام پھیرنا ہے تو ایک طرف سلام پھیر کے دو سجدے کیجئے, پھر اٹھ کے بیٹھ جائیے اور پھر التحیات للہ سے شروع کیجئے. ہم پھر دہراتے ہیں, صحیح ترین طریقہ ہمارے حنفی فقہا کے نزدیک یہ ہے کہ نماز میں سجدہ سہو کی ضرورت پیش آ گئی ہے تو آخری رکعت کے دوسرے سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائے اور التحیات للہ سے شروع کریں. اور یہ خاتون جس کو سجدہ سہو کرنا ہے, التحیات للہ اس کو پڑھیں, پھر عبدہ و رسولہ, پھر درود شریف, پھر اس کے بعد دعا. اور دعا کے بعد ایک طرف سلام پھیر کے دو سجدے کر لیے جائیں, دوسرے سجدے کے بعد اٹھ کے پھر بیٹھ جائیں, پھر التحیات للہ سے شروع کر کے آخر تک, اور پھر دونوں طرف سلام پھیر دیا جائے. آپ نے سب سے اچھا طریقہ پوچھا ہے تو سب سے اچھا یہ. پھر حنفی فقہا نے اس میں تھوڑی سی ترمیم بھی کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ التحیات للہ سے شروع کیا جائے اور عبدہ و رسولہ یہاں تک پہنچ کے ایک طرف کو سلام پھیر کے دو سجدے کیے جائیں اور پھر اٹھ کے بیٹھ جائیں اور پھر التحیات للہ سے لے کے آخر تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیا جائے. یہ دوسرا طریقہ ہمارے ہاں رائج ہے زیادہ عام طور پہ, لیکن پہلے طریقے کو فتاوی قاضی خان وغیرہ میں حنفی فقہا نے ترجیح دی ہے. ایک تیسرا طریقہ بھی ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ عبدہ و رسولہ تک, جیسے کہ آپ عام طور پہ سجدہ سہو کرتی ہیں, یہاں تک پڑھ کے نا مختصر درود پڑھ لیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم, درود شریف تو ہو گیا, اس کے بعد مختصر سی دعا مانگ لی جائے, اللہم اغفر لی, اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما, تو مختصر ہو گیا نا. اب ایک طرف سجدہ, ایک طرف سلام پھیرا, دو سجدے کیے, پھر بیٹھے اور پھر التحیات للہ سے لے کے پھر درود شریف, پھر دعا, اور پھر دونوں طرف سلام پھیر دیا جائے. یہ تینوں طریقے ہیں اور یہ ہر طریقہ ان میں سے درست ہے. سب سے اچھا چونکہ آپ نے پوچھا ہے تو وہ پہلے والا طریقہ. اور سجدہ سہو کے متعلق فرض, نفل, سنتیں سب برابر ہیں, کوئی فرق نہیں ہے. نماز ظہرین, کیا یہ نماز صرف بحالت سفر ادا کی جائے یا وقت کی تنگی جو ملازمت کی وجہ سے اکثر پیش آتی ہے اس میں بھی ادا کی جا سکتی؟ نماز ظہرین میں, یہ ظہرین اور مغربین یہ دو دو نمازوں کو جمع کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا, اور اللہ نے فرض کیا نماز لوگوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ. ہمارے نزدیک بغیر کسی وجہ کے دو نمازوں کو جمع کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس آدمی نے دو نمازوں کو جمع کیا بغیر کسی عذر کے, بغیر کسی وجہ کے, فقد اتا باب القبائر, تو ایک کبیرہ گناہوں کے دروازے پہ آ گیا, یعنی بہت بری بات. رہ گیا یہ کہ عذر پیش آ جائے, جیسے سفر ہے, جیسے وقت کی تنگی جو آپ نے تحریر فرمایا ہے, تو اس کو یوں کرنا چاہیے کہ ظہر کی نماز مثلا 3 بجے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے تو ظہر کی نماز جو ہے وہ 2:30 بجے پڑھ لی جائے, 2:45 پڑھ لی جائے اور 3 بجے عصر پڑھ لی جائے. ظہر پوری ہوئی اور 2-4 منٹ کے بعد عصر شروع ہو گئی, تو عصر کو پہلی نماز کے ساتھ ملایا جائے. یعنی عصر اور مغرب اکٹھی نہیں ہو سکتی, ظہر اور عصر اکٹھی ہوں گی اس طرح سے کہ ایک نماز آخری وقت میں, دوسری نماز ابتدائی وقت میں پڑھ لی جائے. اور اسی طرح مغرب اور عشاء, مغرب کی نماز پڑھی جائے اور پھر عشاء کی نماز کو کھینچ دیا جائے پیچھے کی طرف، یعنی مغرب کے فوراً بعد، مغرب آخری وقت میں پڑھ لی جائے اور عشاء ابتدائی وقت میں پڑھی جائے، یہ ہو سکتا ہے. دو صورتیں ہو گئیں، ایک تو وقت پہ ہی نماز ادا کرنا، دوسرے نمازوں کو جمع کرنا اس طرح سے جو ہم نے بتایا کہ ایک وقت آخری، ایک نماز آخری وقت میں اور دوسری نماز پہلے وقت میں. تیسری صورت یہ ہے کہ نماز قضا ہو جانے کا خدشہ ہو، کہ نماز قضا ہی ہو جائے گی، تو پھر بھی پھر اس کی فقہا نے گنجائش لکھی ہے جان بوجھ کے، لیکن ایسے کرنا جائز نہیں ہے. اب فلائٹ ہے، نمازی قضا ہونے کا خطرہ ہے، نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، تو پھر اس کی صورت میں نماز قضا کرنے سے بہتر ہے کہ آدمی دو نمازیں ایک وقت میں جمع کر لے. یہ تینوں صورتیں آپ سے عرض کرتے ہیں. شوہر بے وفائی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں اور بیوی کو خرچہ نہ دیں، اور خاتون باکردار ہو اور شوہر دو دفعہ طلاق بھی دے چکا ہو، اور بیوی دل میں اس کو لان تان کرتی ہے، پھر اللہ سے معافی مانگتی ہے، تو اسے صبر کرنے کا اجر ملے گا؟ یعنی صبر کرنے کا اجر بھی بالکل ملے گا، اگر وہ عورت کا کوئی قصور نہیں ہے اور بغیر قصور کے یہ طلاق اسے دے رہا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، بہت بڑا گناہ. آپ طلاق کے احکامات کو پڑھائیں اسے، اللہ نے بار بار اس میں فرمایا ہے کہ دیکھو میرے احکامات کو کھیل تماشا نہ بناؤ. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سفارش کرتا ہوں عورتوں کے لیے کبھی بھی انہیں ظلم کا نشانہ نہ بنانا، اور اسی طرح اگر وہ خرچہ نہیں دیتا بہت ہی خراب حرکت، قیامت میں اللہ کیا اس سے پوچھو گی. کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ قیامت کوئی دور ہے، کوئی دن اس کا کہ اس کے دن دور ہیں، بس ذرا سی بات ہے، یہ دم نکلے گا نا تو سب پتہ چل جائے گا. سانس جب آخری ہوگا تو اس کے بعد ساری دنیا کھل جائے گی کہ دنیا میں کیا کچھ وہ کرتا رہا اور کیا اس نے کرتوت کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ لعنت فرمائی ہے ایسے شوہروں پہ، بالکل ایسی حرکتوں میں نہیں پڑنا چاہیے. عورت جو دن میں لعنت کرتی ہو اس کو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ تو ایسی چیز ہے دل کی جو بے اختیار ہے. اگر عورت کا کوئی قصور نہیں ہے اور اس کے باوجود اس کے ساتھ سب کچھ یہ ہو رہا ہے تو اس عورت کو کوئی گناہ نہیں ہے. حتیٰ کہ اپنے شوہر کے اتنے پیسے جسے چوری کہتے ہیں کر لیتی ہے، چھپا لیتی ہے تاکہ گھر کا خرچہ چل سکے، اس پہ بھی اسے کوئی گناہ نہیں. اگر شرعاً کوئی حاکم ہوتا تو اس کو تعزیر لگائی جاتی، اس عورت کی سنی جاتی اور قاضی فیصلہ کرتا اس عورت کے حق میں. قاضی جو ہے اس کو اتنے وسیع اختیارات ہیں کہ یہاں تک کہ وہ شوہر کی طرف سے طلاق بھی دے سکتا ہے. یہ سارے نقصانات ہیں اس انگریزی قانون اور ان لعنتوں کو برداشت کرنے. اگر ہم لوگوں نے جدوجہد کی ہوتی اور ملک میں کوئی اسلام کا قانون کوئی چیز ہوتا تو کسی شوہر کی ہمت ہو سکتی تھی کہ اپنی بیوی کو ایسے کہے اور ایسے کہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے شادی کا پیغام بھیجا تھا، عشرہ مبشرہ میں حضرت سعید رضی اللہ عنہ تھے اور حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ کے لیے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی وہ چچا زاد بہن بھی تھی، تو انہوں نے پابندی لگائی کہ میں مسجد میں نماز پڑھنے جاؤں گی اور عمر برا نہیں منائیں گے، اس پہ میں نکاح کر سکتی ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مان گئے، اس وقت کسی کے خیال میں بھی نہیں تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین اتنے بڑے ہو جائیں گے. اب جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا دور آیا تو وہ اب پریشان تھے کہ میں عورتوں کو منع کرتا ہوں کہ مسجدوں میں نہ آؤ اور میری بیوی خود جاتی ہے مسجد. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مسجد کے پاس ایک کرسی رکھوا لی، بیٹھے رہتے تھے اور جب بیوی گزرتی تھی تو گھورتے تھے، اسے تیز نظروں سے دیکھتے تھے اس بات کے اظہار کے لیے کہ میں اسے پسند نہیں کرتا. تو ایک دن وہ نماز میں پلٹی اور انہوں نے کہا عمر مجھے اس طرح نہ دیکھا کرو، میں اگرچہ تمہاری بیوی ہوں لیکن مجھے یہ تمہارا دیکھنا بڑا برا لگتا ہے، میں نے نکاح اس شرط پہ کیا تھا. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے، اس لیے ایسے نہیں ہیں، عورتیں بھی اللہ کی مخلوق ہیں، بندیاں ہیں خدا کی. اللہ اسی لیے کہتا ہے من ذکر او انثی، تم میں سے جو مرد ہے یا عورت ہے اس سے ہمیں بحث نہیں ہے، جو بھی نیک کام کرے گا ہم اسے اجر دیں گے. عورت عورت ہونے کی بنا پر کیوں مظلوم ہے؟ وجہ کچھ بھی نہیں، ڈرنا چاہیے اللہ سے، اللہ کا خوف اور قبر کا حساب جس انسان میں نہ رہے نا وہ انسان رہتے ہی نہیں. جو علم انسان کو اللہ کی معرفت نہ دے اور جو ایمان انسان کو اخلاقیات نہ سکھائے نا، تو اس شخص کو بار بار اپنے ایمان اور اپنے علم کی تجدید کرنی چاہیے. اگر شوہر شادی کے شروع ہی سے حقوق زوجیت ادا نہ کر سکتا ہو تو اس صورت میں بیوی کے لیے کیا حکم ہے؟ علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے. عورت کو چاہیے کہ ایسے شوہر سے باعزت طریقے پہ طلاق لے لیں، اور اگر وہ طلاق نہ دینے پہ آمادہ ہو تو پھر رجوع کرنا چاہیے عدالت سے، شوہر کا کوئی حق باقی نہیں رہتا. صبر کے ساتھ نباہ کرنا، اس پہ اجر تو یقیناً ہے ہی، لیکن ایسے کرنا نہیں چاہیے. ان معاملات میں صبر کے کیا معنی ہے؟ سیدھی سادھی شرافت سے طلاق لے لیں، کیونکہ دوسری شادی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اگر اولاد دے گا تو وہ بھی اجر ہے، اللہ کے ہاں اس اولاد کی تعلیم ہے، تربیت ہے. اپنے آپ کو ہوتا یہ ہے کہ اس سوال کے جواب میں تو نہیں ہم کہہ رہے، لیکن ایسی بچیاں ہم نے دیکھی ہیں پھر وہ نفسیاتی مریضہ بن جاتی، تو کیا فائدہ اپنی زندگی اپنی صحت اور ذہنی صحت کو برباد کرنے کا کیا فائدہ؟ یہاں شریعت نے کوئی حکم دیا ہے کہ صبر کر کے بیٹھی رہو؟ شریعت تو کہتی ہے کہ اس کو علاج کی مہلت دی جائے، اور اگر علاج میں کامیابی نہ ہو تو پھر طلاق لینی چاہیے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے یہ سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا حکیموں سے کہ اس کا علاج کرو، جو ان کے زمانے میں جتنا بھی میڈیکل تھا، پھر علاج کیا گیا، اس کے باوجود علاج کارگر نہیں ہوا تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے جدائی کروا دی تھی، تفریق کروا دی تھی. ہم یہ پڑھتے اور سنتے ہیں کہ جب تک عقیدہ درست نہ ہو کوئی عمل مقبول نہیں. آپ ہمیں عقائد کے بارے میں مختصر بتا دیں. آج کل نہ جانے کون کون سی باتیں عقیدے کا حصہ بنا دی جاتی ہیں جن کو سن کر کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی شخص احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے مگر تقدیر پر ایمان نہیں لاتا تو اس کی اتنی بڑی خیرات بھی قبول نہیں. تقدیر پر ایمان لانے کی تصدیق تو منہ سے کرتے ہیں مگر عملاً وہ کون سے کام اور باتیں ہیں جس ایمان کی تصدیق کریں گے؟ یہ سب باتیں اگر آپ نے یہ پہلے سوال لکھا ہے تو یہ آپ کے سوال کے جواب میں آج ساری باتیں ہی آ گئیں، یہ تو پہلے سے ہی بات ہو گئی نا. اور اگر آپ نے یہ بیان سن کے پھر اس سوال کو تحریر فرمایا ہے تو تقدیر پہ اور عقائد پر ہم نے مستقل بحث کی ہے، وہ 103 یا 4 یا 7 کیسٹس ہونی چاہیے، اتنے بیانات ہونے چاہیے. اس کے لیے جو ہمارے دوست اس کا اہتمام کرتے ہیں ان سے آپ رابطہ کر لیجیے، وہ آپ کو بتائیں گے عقیدے کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، تقدیر، یہ سب چیزیں اس میں آ گئی ہیں. وہ 125 گھنٹہ آپ نکالیں، انہیں سن لیں، اس میں آپ کو مل جائیں گے. اور عقیدے پہ ہم عام طور پہ سے بات کرتے ہی رہتے ہیں، اہل السنہ کے عقیدے پہ خاص طور سے کہ ہمارا اور دیگر لوگوں کا کیا فرق ہے. آپ سنتی رہیں گی تو انشاءاللہ آپ تک بات پہنچ جائے. کسی کو علاج کے لیے زکوٰۃ سے رقم دی، معلوم یہ ہوا کہ اس نے اپنے گھر میں فوتگی کے موقع پر کل جمعرات کی ختم پر یہ رقم خرچ کر دی، کیا زکوٰۃ دینے والے کو یہ رقم بطور زکوٰۃ دوبارہ دینی ہوگی؟ کیوں بھائی، دوبارہ کیوں دیں گے؟ آپ نے پیسہ دیا، اس نے اپنے قبضے میں لے لیا یا اس کے اکاؤنٹ میں چلا گیا، آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی، کوئی پرواہ نہیں. یہ حنفی فقہا کا مسلک نہیں ہے. فقہا ہمارے ہاں یہ لکھتے ہیں کہ اس نے زکوٰۃ کے پیسے کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کر دیا تو دینے والے کی زکوٰۃ ہو گئی، وہ جانے اور اس کا کام جانے. آپ نے کسی بچے کو زکوٰۃ دے دی، اس نے جا کے شراب پی لی، اس سے آپ پہ کیا فرق پڑا؟ آپ نے زکات دے دی تھی، بس ختم ہوئی بات، اللہ نے آپ کا اجر لکھ دیا، آپ کا فریضہ انشاءاللہ پورا ہو گیا، کوئی ایسی بات نہیں. فقہا نے لکھا ہے کہ زکات اور صدقہ اور خیرات کے پیسوں سے اگر کوئی بعد میں گناہ کرے یا پہلے گناہ کرے، دونوں صورتوں میں دینے والے کا اجر ثابت ہے. مثلا ایک آدمی نے، ایک مثال تو آپ کو دے دی نا کہ آپ نے زکات دی اور اس سے شراب پی لی، آپ کا اجر ثابت ہے اللہ کے ہاں، کوئی پرواہ نہیں. اور اس کی دوسری مثال ایسے ہے جیسے کسی نے ولی اعظم اللہ استغفر اللہ شراب پی لی قرض پہ، اب وہ قرض والا کہتا ہے کہ بھی مجھے نہیں پتا، پیسے لا کے دو میرے. آپ نے زکات کی رقم اسے دی اور اس نے شراب کے قرض میں وہ رقم جا کے اتار دی، کوئی پرواہ نہیں، آپ نے تو اللہ کے لیے دے دیا نا، اس میں کیا ہے؟ اللہ آپ کو یقیناً اجر دے گا. پہلے زمانے میں گاؤں ہوا کرتے تھے، شہر تو بڑے بڑے تھوڑے ہی تھے، تو گاؤں میں ایک آدمی نے سوچا میں اللہ کی راہ میں خیرات کروں گا. تو اس میں آتا ہے کہ اس نے رات کو چھپ کے خیرات کی، تو لوگوں نے صبح پوچھا جس نے وصول کی تھی کہ تیرے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا رات یار کوئی دے گیا تھا. تو لوگوں نے کہا اوف رات چور کو کوئی پیسہ دے گیا. اس آدمی نے دل میں کہا کہ اللہ میں نے تیرے لیے دیا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آدمی چور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میرے بندے کا اجر لکھو، اس سے آدمی کے انتخاب میں غلطی ہوئی ہے لیکن دیا تو اس نے مجھے ہی ہے نا، میرے بندے کے لیے لکھو اس سے مجھے اتنا قرض دیا. پھر وہ دوسری رات نکلا اور ایک عورت کو دے دیا، تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تیرے پاس اتنا پیسہ؟ اس نے کہا یہ کوئی خیرات کر گیا تو لوگوں نے کہا وہ ایک فاحشہ عورت کو اتنا پیسہ کوئی دے گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے سے انتخاب میں غلطی ہوئی ہے لیکن اس نے خرچ تو میرے لیے ہی کیا ہے نا، اتنا لکھ دو کہ میرے بندے کا اتنا قرض میرے ذمے ہو گیا. پھر تیسری مرتبہ بھی اس نے کسی کو خیرات کیا تو لوگوں نے کہا تمہارے پاس مال تو تھا، یہ اور زیادہ کہاں سے آ گیا؟ اس کا رات کوئی خیرات دے گیا. تو لوگوں نے کہا دیکھو امیروں کو خیرات دے جاتے ہیں، ہم غریبوں کو وہی نہیں پوچھتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے پھر غلطی کر دی، پہلے ایک چور کو دی، پھر ایک بد کردار عورت کو دی، پھر اب ایک امیر کو دے گیا ہے. تو فرمایا یہ لکھو یہ میرے ذمے ہے، میرے بندے کا قرض ہے مجھ پہ، اگرچہ اس نے انتخاب میں غلطی کی. تو تینوں مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ اللہ نے اسے اجر دیا ہے. تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، انتخاب میں غلطی ہو جاتی ہے مگر اپنی جان بوجھ کے تو آدمی ظاہر نہیں کرتا. تو اس لیے وہ زکات کی رقم اگر انہوں نے کل اور جمعرات پہ لگائی آپ کا کوئی مسئلہ نہیں. زکات کے موضوع پہ درس دے دیں، خواتین بہت سے مسائل پوچھنا چاہتی ہیں، انشاءاللہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دعا کیجیے کسی وقت یہ ذہن میں رہے تو انشاءاللہ زکات کے مسائل پہ بات کر لیں گے. لڑکوں کے لیے بھی زہر سے عصر کے درمیان درس کی کلاس رکھیں، بہت مہربانی ہوگی، یا عصر کے بعد رکھیں کیونکہ لڑکے صبح کے وقت کالج یا یونیورسٹی میں ہوتے ہیں. عربی میں ضاد کو کیا پڑھتے ہیں؟ اچھا پہلے ایک سوال کی تو بات کر لیں، زور اور عصر کے درمیان درس کی کلاس رکھیں، اتنا وقت کہاں سے لائیں بھائی؟ اور اتنی دور سے آنا جانا، کم سے کم اس کے لیے 3 گھنٹے چاہیے. بچے جو آپ فرما رہی ہیں کہ صبح کے وہ کالج یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، تو اتوار کے دن بھی کالج یونیورسٹی جاتے ہیں؟ سنڈے کو ہمارے یہاں صبح ہوتا ہے درس، اس میں آئیے آپ. آپ لوگ خود زحمت کیوں نہیں کرتی؟ اگر یہ درس بچوں کو سنوانا ہے تو آپ اپنا وقت نکالیں، اپنے شوہر سے کہیں وقت نکالیں. عربی میں ضاد کو کیسے پڑھتے ہیں؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. دونوں طرف کی زبان کے دونوں طرف کے کنارے دونوں داڑوں کو چھوئیں، یہ بہت مشکل ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی نے کہا کہ ہر ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، بس زیادہ سے زیادہ میکسیمم جو پڑھ سکتی ہیں اس کی کوشش کیجئے. یہ تو قرآت کا مسئلہ ہے، آپ یہاں آتی ہیں قرآت پڑھنے کے لیے تو ان سے پوچھئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کے انگوٹھوں کو چومنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر انگوٹھوں کو چومنا جائز نہیں ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اب اس زمانے میں وہ اہل بدعت کا شعار بن گیا ہے. جو لوگ بدعات اور ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ زیادہ ان چیزوں کو کرنے لگے ہیں. اگر فرض کر لیں یہ جائز بھی ہوتا ہے ایک لمحے کے لیے تو بھی ہم اسے جائز نہ کہتے کہ اب یہ لوگوں نے اسے فرض واجب کے درجے تک پہنچا دیا ہے. نہیں کرنا چاہیے.